سورہ یونس کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے. میں نے برکتاً ان آیتوں کی تلاوت کر دی ہے، لیکن آج ہمارے پیش نظر جو بات ہے وہ یہ کہ سورہ یونس سے پہلے گروپس کا تعارف کروا دیا جائے، چونکہ میں نے کہا کہ سورہ یونس سے ایک نیا گروپ شروع ہوتا ہے. کل سورہ توبہ پر ہماری گفتگو ختم ہوئی اور وہاں دوسرا گروپ ختم ہوا، اب یہ قرآن مجید کا گویا کہ تیسرا گروپ ہے. اور پھر اس کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں، فواتح، فاتحہ جسے کہتے ہیں شروعات، تو الف لام را سے. تو میں آج چاہتا ہوں کہ ایک تو قرآن مجید کی گروپ بندی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. ویسے میں نے یہ 4 سال پہلے یہ باتیں عرض کی تھیں، تاہم سامعین چونکہ بدلتے رہتے ہیں اور جو سامعین 4 سال پہلے بھی تھے ان کے ذہنوں میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں تازہ ہو، لہذا یادہ کے لیے، صرف یاد دہانی کے لیے میں ان باتوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں. قرآن سورتوں کی گروپ بندی سے قبل پہلے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کس قسم کا کلام ہے، اس لیے کہ قرآن ایک لٹریری ماسٹر پیس ہے. دنیا میں بہت سے لٹریچر پائے جاتے ہیں، ہر زبان میں لٹریچر کی بڑی اہمیت رہی ہے. ان تمام لٹریچر کی کتابوں میں، لٹریری ورکس میں، قرآن مجید ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے. اس کی کیا وجوہات تھیں میں وہ عرض کروں گا، تو پھر گروپ بندی بھی سمجھ میں آ جائے گی. آگے کلام کے 2 اقسام ہیں، کلام کہتے ہیں لٹریچر کو. ایک ہوتا ہے مظہر کلام، دوسرا ہوتا ہے مؤثر کلام. مظہر کلام سے مراد یہ ہے تاریخ کی کتابیں، سائنس کی کتابیں، جغرافیہ کی کتابیں، ساری چیزیں، بلڈنگ کنسٹرکشن، بلڈنگ میٹیریل، کیا کیا کتابیں ہم پڑھتے ہیں دنیا میں، ساری چیزیں جو ہیں مظہر کتابیں ہیں، کلام مظہر، جس میں بات کا اظہار کر دینا کافی ہوتا ہے. ایک بات پیش نظر ہوتی ہے آتھر کے اور وہ آتھر اپنی زبان میں اس بات کا اظہار کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلام مظہر. اس کے برعکس ایک دوسری چیز ہوتی ہے کلام مؤثر، اس میں صرف یہ ہے کہ آتھر کے پیش نظر صرف بات کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کے ذریعے سے دلوں کے اندر ایک اثر پیدا کرنا ہوتا ہے، دلوں کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے اور سوئے ہوئے دلوں کو جگانا ہوتا ہے، چونکا دینا ہوتا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے مدہوش انسانوں کو جگا کر، چونکا کر ان کو ان کی زندگی کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کلام مؤثر. قرآن کی بات تو ہم بعد میں لیں گے. بہت سے لٹریری جو کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کتابوں کے اندر بھی یہ تاثیر پائی جاتی ہے. مثلا آپ دبیر کی نظمیں یا انیس کی نظمیں، مرثیہ جو انہوں نے لکھا ہے، ان مرثیوں کو بھی پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مؤثر کلام ہے. ایسی نظمیں جس کے اندر تاثیر ہو، جس کے اندر امپریشن ہو، پڑھنے والے کے دلوں کے اندر تبدیلی آئے، اس کو کہا جاتا ہے کلام مؤثر. اس میں صرف کربلا کے واقعات کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس کا تذکرہ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والوں کی مجلس کے اندر گویا کہ ایک آگ لگ جاتی ہے، ایک قسم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ رونے اور بلبلانے لگتے ہیں. کلام مؤثر یہ ہوتا ہے. قرآن مجید بھی کلام مؤثر ہے اور کلام مؤثر کا اعلی ترین نمونہ ہے، یعنی اثر پیدا کرنے والا کلام، لٹریری کلام. یہ بنیادی باتیں تھوڑا سا مشکل ہو سکتی ہیں، لیکن آگے جب میں گروپ بندی پر گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کا جو انداز ہے، آیتوں کا جو انداز ہے، وہ سپاٹ انداز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر، میں نے جیسے اس سے پہلے بھی کہا کہ بہت زبردست اس کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے، وہ پرزور اور نہایت رواں کلام ہوتا ہے. اس کے اندر ندی کے دھاروں کے مانند خاموش بہنے والا کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا جو کلام ہے، جو لٹریری ورک ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے طوفانی تلاطم کا زور و شور پایا جاتا ہے، آبشاروں کی شورش اور یورش، جس طرح سے ہنگامہ جب آبشار چٹانوں سے پانی جب بہتا ہے اور آبشاروں سے گرتا ہے تو راستے میں کئی چٹانیں ہوتی ہیں، ان سب چٹانوں کو بہا لے جاتا ہے آبشار سے گرنے والا پانی. قرآن مجید جو مؤثر کلام ہے، جو محرک کلام ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آبشاروں کا وہ تلاطم آبشاروں کی شورش اور یورش برپا کر دیتا ہے. پھر اس کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ سلسلہ کلام نہایت یعنی بلیغ ہوتا ہے، کبھی گفتگو پھیل جاتا ہے، کبھی گفتگو کو سکیڑ دیا جاتا ہے، کبھی کلام بڑھتا ہے، کبھی چڑھتا ہے، یہ اتار چڑھاؤ گویا کہ دریا کا اتار چڑھاؤ، ساری چیزیں اس قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک تحریک کی کتاب ہے. قرآن مجید کسی آتھر کی کتاب نہیں ہے جو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جس نے کتاب کو لکھ دیا ہو، بلکہ ایک تحریک برپا ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور آپ کے ذمہ ایک مشن تھا، اور 23 سالہ زندگی میں آپ نے اس مشن کو پورا کیا. اس مشن کو پورا کرتے ہوئے بہت سے مراحل آپ کے سامنے آئے، ہر مرحلے پر قرآن نے انگلی پکڑ کر رہنمائی کی اس تحریک اسلامی کی. یہ قرآن مجید کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ قرآن بیک وقت نازل نہیں ہوا، بلکہ جستن جستن، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور اس نازل ہونے میں حکمتیں پوشیدہ رہیں. لوگوں نے اعتراضات کیے، لوگوں نے شبہات کیے، لوگوں نے ہنسی مذاق اڑایا، لوگوں نے سنجیدہ طور پر سوالات کیے. ہر موقع پر قرآن نے جواب دیا، سوال کا جواب دیا، اعتراض کا جواب دیا، شبہات کا جواب دیا. پروپوگنڈا لوگوں نے کھڑا کیا، پروپوگنڈے کو اسلام نے اس کا جواب دیا، قرآن نے اس کا جواب دیا. گویا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلام میں وقت کی ضرورت کے لحاظ سے قرآن نے رہنمائی کی. اس طرح سے قرآن مجید نازل ہوا. پھر قرآن مجید جب نازل ہوا تو دل و دماغ کو اپیل کیا، جذبات کو ابھارا، خیالات کو تبدیل کیا، باتوں کو دل میں بٹھاتا چلا گیا، خیالات کی دنیا میں انقلاب برپا کیا، پھر جذبات کا ایک سیلاب اٹھایا، لوگوں کے اندر جوش اور عزم اور حوصلہ پیدا کیا. اس کے اسلام سے قریب جو لوگ آتے گئے ان کی اصلاح اور تربیت کرتا گیا، اور پھر دشمنوں کو دوست بناتا گیا، اور دشمن جو مخالف دلیل پیش کرتے تھے ان دلیلوں کو کاٹتا گیا. گویا کہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے قرآن مجید جو ہے لوگوں کو مخاطب کرتا رہا. یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب قرآن مجید کا نزول مکمل جب ہوا تو اس کو ایک نئے ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. قرآن نازل ہوا، پہلے اقرأ باسم ربک الذی خلق والی 5-6 آیتیں، پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں، پھر سورہ مزمل کی آیتیں، پھر سورہ فاتحہ، آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ، سورہ توبہ، یہ سورتیں نازل ہوئی. تو اب یہ قرآن مجید چونکہ ایک تحریک کے ساتھ نازل ہوا تھا، ایک اسلامی تحریک، ایک اسلامک موومنٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کام کرتے تھے، کام کرتے وقت جو مراحل درپیش تھے ان مراحل میں رہنمائی کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا. اب جب وہ مرحلہ ختم ہوا، دین غالب آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے، تو قرآن کو کس ترتیب سے جوڑا جانا چاہیے تھا، یہ سوال تھا. قرآن کو جس ترتیب سے جوڑا گیا ہے وہ ترتیب نہیں ہے جس میں نازل ہوا تھا. قرآن مجید کو اگر نزولی ترتیب سے جوڑا جاتا تو پہلے قرآن مجید کو کھولنے کے ساتھ ہم سورہ اقرأ باسم ربک الذی خلق دیکھتے، پھر سورہ مدثر کی 5 آیتیں دیکھتے. اس طرح سے ہم ایک عجیب ترتیب کے اندر ہم دیکھتے قرآن مجید کو، جو آج ہمارے لیے موضوع نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک دوسری ترتیب کے ساتھ بھیجا، وہ ترتیب جو آج ہمارے مصحف کے اندر، آج ہمارے قرآن کے اندر جو پایا جاتا ہے، وہ ایک دوسری ترتیب ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات بتاؤں کہ سائنٹیفکلی جو اپروچ ہوتا ہے کسی بھی کتاب کو ترتیب دینے کے، اس میں 6 طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے نزولی ترتیب، دوسرا ہوتا ہے تاریخ وار ترتیب، تیسرا ہے موضوعی ترتیب، چوتھا ہے مقداری ترتیب، پانچواں ہے پیوندی ترتیب، چھٹا ہے تدوینی ترتیب. آسانی سے میں مثال دے کر سمجھاؤں گا. مثلاً یہ ہے کہ پروگرسیو نزولی ترتیب، جیسے پروگرسیو آرڈر جسے کہا جاتا ہے، بلڈنگ کنسٹرکشن، ہم ایک انجینئرنگ میں کتاب پڑھتے ہیں، بلڈنگ کنسٹرکشن میں جو مرحلے آتے ہیں ان مرحلوں کے حساب سے اس کتاب کے اندر ہم کو رہنمائی ملتی ہے. پہلے سائل اور اس کا ایکسکیویشن کے بارے میں، مٹی کیسے ہو اور اس کے بیئرنگ کیپیسٹی کیسے ہوتی ہے، وہ کتنا لوڈ لے سکتی ہے، یہ ساری چیزیں. پھر سائل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسکیویشن کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، پھر ایکسکیویشن کے بعد فاؤنڈیشن کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، پھر فاؤنڈیشن کے چیپٹر کے بعد کانکریٹ کا، پھر دیواریں کھڑی کرنے کے چیپٹرز آتے ہیں. یہ گویا کہ بلڈنگ میں جو پروگرس ہے اسی پروگرس کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا جاتا ہے. قرآن کو بھی اگر پروگرسیو سٹائل میں، نزولی ترتیب میں مرتب کیا جاتا تو جیسے میں نے کہا کہ سورہ اقرأ باسم ربک الذی خلق پہلے آتی اور اس کے بعد آخر میں سورہ توبہ اور سورہ مائدہ آتی، یہ گویا کہ پروگرسیو ترتیب ہے. لیکن قرآن نے اس ترتیب کو پسند نہیں کیا، ایسے اس کو مرتب نہیں کیا گیا ہے. پھر دوسرا ہے تاریخ وار ترتیب، کرونالوجیکل آرڈر کہتے ہیں، تاریخ میں سن 1 نبوت میں، سن 2 نبوت میں، سن 3 نبوت میں، نبوت کے بعد 4 سال میں، نبوت کے بعد 5 سال میں، یہ مرحلے آئے، اس کے مطابق اگر قرآن مجید کو مرتب کر دیا جاتا تو اس کو ہم کہتے ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں. لیکن قرآن ایسا نہیں ہے، سیرت کی کتابیں ایسی ہیں. سیرت کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کی پیدائش سے قبل عرب کا تذکرہ ملے گا، پھر آپ کی پیدائش کا تذکرہ ملے گا، پھر آپ کی جوانی میں، آپ کی جوانی کے زمانے میں کعبۃ اللہ کے سلسلے میں جھگڑا پیدا ہوا اور آپ نے حکمت سے اس مسئلے کو حل کیا، وہ ترتیب. پھر اس کے بعد آپ کی تجارت کا تذکرہ آئے گا، پھر آپ کی شادی کا تذکرہ ملے گا، پھر آپ کا غار حرا کا تذکرہ ملے گا، پھر نبوت کا تذکرہ. یہ جو کرونالوجیکل آرڈر ہے سیرت کی کتابوں میں، قرآن یہ آرڈر میں نہیں ہے، اس ترتیب میں نہیں ہے قرآن مجید. اچھا، تیسری ترتیب یہ ہے کہ موضوعی ترتیب. صاحب ایک ٹاپک لیا جائے، ایک سبجیکٹ لیا جائے، اس ٹاپک کے تحت باتوں کو جمع کیا جائے. مثلا توحید کو الگ رکھا جاتا، آخرت کو الگ رکھا جاتا، رسالت کو الگ رکھا جاتا، اخلاق و کردار کو الگ رکھا جاتا، بیوی اور بچوں کے مسائل کو الگ رکھا جاتا، جنگ کے مسائل کو الگ رکھا جاتا. قرآن ایسے بھی ترتیب دیا جا سکتا تھا، لیکن قرآن اس ترتیب میں بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ٹاپیکل آرڈر. ہر ٹاپک کے تحت حدیث کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں ایسی ہیں. فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، پہلے طہارت پر گفتگو ہوگی، کب غسل کرنا چاہیے، کنویں کے اندر چوہا گر گیا تو کتنا پانی نکالنا چاہیے، یہ ساری طہارت کے موضوعات. اس کے بعد نماز کا موضوع آتا ہے ٹاپک، اس کے بعد روزے کا موضوع، اس کے بعد زکات کا موضوع، ایسا آئے گا. نماز میں بھی فرض نمازیں، سنت نمازیں، اس کے بعد جو ہے چاشت کی نماز، عوابین کی نماز، فلاں کی نماز، عید کی نماز، آخر میں عیدین کی نماز ہوگی. یہ ٹاپیکل آرڈر ہے. قرآن اس طرح سے ٹاپیکل آرڈر میں یعنی موضوعی ترتیب میں بھی نہیں ہے. چوتھی چیز ہے کہ صاحب کوانٹیٹیو آرڈر، مقدار کے حساب سے. سورہ البقرہ سب سے بڑی سورت، اس کے بعد چھوٹی سورت، اس کے بعد چھوٹی، اس کے بعد چھوٹی، آخر میں جا کر سورہ کوثر کو رکھنا چاہیے تھا، ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ آل بقرہ اور آل عمران تو بڑی سورتیں ہیں، بیچ میں سورہ انعام چھوٹی ہے، پھر سورہ اعراف بڑی ہے، اس طرح سے بڑی چھوٹی، سورہ یونس چھوٹی ہے، سورہ ہود بڑی سورت ہے. کوانٹیٹیو آرڈر میں بھی نہیں ہے، جبکہ بعض نظموں کی کتابوں کا آپ دیکھیں گے بڑی بڑی چیزوں کو پہلے جوڑ دیا جائے گا، چھوٹی چیزوں کو بعد میں رکھا جائے گا. قرآن اس ترتیب میں بھی نہیں ہے، مقداری ترتیب میں نہیں ہے. پیوندی ترتیب ایک ہے، پیوندی ترتیب کہتے ہیں پیچ سسٹم کو، اس میں کسی قسم کا کوئی ترتیب نہیں ہوتی. اٹ رینڈم مختلف چیزوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، مثلا کمودم آپ پڑھتے ہیں، فرنٹ لائن آپ پڑھتے ہیں، مختلف میگزین پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی. بس اٹ رینڈم جو ہے کچھ سیاسی ہوتے ہیں، پھر کچھ لٹری ورک ہوتے ہیں، پھر کچھ لطیفے ہوتے ہیں، کچھ کارٹون ہوتے ہیں، پیچ ورک ہوتا ہے. قرآن مجید اس طرح سے بھی پیچ ورک نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیچ ورک ہے، چینل ہاپنگ کہا جاتا ہے. چینل ہاپنگ سمجھتے ہیں لوگ قرآن مجید کو، جو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں چینل ہاپنگ. آپ جانتے ہیں کہ مختلف چینل اگر ٹی وی میں ہو تو آدمی چینل ایک ڈالتا ہے، پھر تھوڑی دیر دیکھتا ہے، پھر چینل ٹو دبا دیتا ہے. چینل ون اور چینل ٹو کے جو سیریلس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، چینل ٹو کے بعد چینل تھری، چینل فور، چینل فائیو، یہ چینل ہاپنگ کہا جاتا ہے. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب حضرت موسیٰ کا قصہ گزر رہا تھا، اچانک جو ہے فلاں قصہ آ گیا، پھر اس کے بعد اچانک توحید کی بات شروع ہو گئی، گویا قرآن مجید میں چینل ہاپنگ ہے. غلط ہے یہ بات، ایسا نہیں ہے کہ قرآن جمپ کرتا چلا جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہے. پیوندی ترتیب نہیں ہے. قرآن مجید کی تدوینی ترتیب، کمپائلیشن کا جو آرڈر ہے وہ ایک الگ آرڈر ہے، یہ چھٹا ہے یہ کمپائلیشن کا. تو اسی پر مجھے اس وقت گفتگو کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں ترتیب دیا کہ پہلے مکی سورت سورہ فاتحہ چھوٹی سورت، پھر بڑی سورت سورہ بقرہ، پھر آل عمران مدنی سورت، پھر آگے چل کر مکی سورتیں، پھر مدنی سورتیں، مکی مدنی کا اور بڑی سورتوں کا چھوٹی سورتوں کا، یہ جو تناسب اور جو کوہرنس جو پایا جاتا ہے، ایسا کیوں جوڑا گیا؟ سوال یہ ہے. کچھ لوگوں کا، اچھے خاصے پڑھے لکھوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صحابہ کرام نے سورتوں کو ایسے جوڑا اللہ کے رسول کے جانے کے بعد، حضرت ابوبکر، عمر یا عثمان کے زمانے میں، چونکہ حضرت عثمان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ جامع القرآن ہیں، قرآن انہوں نے جمع کیا، لہذا انہوں نے جو ہے سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کو رکھا، سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس کو رکھا، یہ سمجھا جاتا ہے. نہیں، ان سورتوں کو لوگوں نے نہیں جوڑا، البتہ پاروں کو انسانوں نے بنایا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے. پاروں کو 30 حصوں میں لوگوں نے اس لیے تقسیم کیا تاکہ ایک مہینے میں قرآن مکمل کیا جائے. رکوعات کو بھی انسانوں نے تقسیم کیا تاکہ نماز میں ایک رکوع میں ایک مضمون مکمل کیا جائے. رکوعات یہ سب انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن میں جو سورتیں ہیں وہ سورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. گویا کہ جو تدوین ہے، جو ترتیب اس وقت ہے، وہ توفیقی ترتیب کہا جاتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے یہ ترتیب دیا گیا ہے. اس ترتیب کے علاوہ اور کوئی ترتیب قرآن مجید کے لیے موضوع نہیں ہے. یہ کہ کیوں اس طرح سے قرآن مجید کو جوڑا گیا، کیونکہ ہم سورہ یونس میں جا رہے ہیں اس لیے میں یہ ساری چیزیں رکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو لوگ اور تھے، مخاطبین اور تھے، ماحول مخالفت کا تھا، دعوت کا تھا، تحریک کا تھا، جہاد کا تھا. لیکن یہ سارے مراحل ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک امت تیار کی، 1,24,000 صحابہ کو چھوڑ کر گئے. تو اب یہ کتاب امت کے حوالے کرنا تھا، تو لہذا اب امت کے لحاظ سے اس کتاب کو مرتب کرنا تھا. مثلا یہ ہے کہ اس امت کو کہاں کھڑا کیا گیا ہے. آپ کو اگر کہیں پوسٹنگ ہوتی ہے بینک وغیرہ میں، تو پورا پوسٹنگ کے ساتھ وہ آرڈر آتا ہے کہ آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہوگا، آپ کی پوسٹنگ کیسے ہوگی، آپ کی ریسپانسبلٹیز کیا ہوں گے، آپ کا اسکوپ آف ورک کیا ہوگا، آپ کو کیا کیا کام کرنا چاہیے. بینک میں آپ کو جھاڑو دینا، کتابوں کا دھول جھاڑنا، یہ کام نہیں ہے آپ کا. بینک کے مینیجر ہیں تو صاحب مینیجر کے یہ اور یہ اور یہ کام ہوں گے، آپ کے اختیارات اتنے ہوں گے. یہی تو ہوتا ہے نا، آپ کا جو آرڈر دیا جاتا ہے، آپ کا اپوائنٹمنٹ آرڈر جس طرح سے ہوتا ہے، ویسے یہ اپوائنٹمنٹ آرڈر ہے یہ قرآن مجید. آپ کو ایک منصب پر کھڑا کیا گیا ہے، اس منصب کا پہلے تعارف کرایا گیا، پہلے بتایا گیا کہ صاحب پچھلی امتیں تھیں وہ نالائق ہو گئیں، فاسد ہو گئیں، بد کردار ہو گئیں، تو ہم نے ان کو ہٹا دیا. ہٹانے کے بعد تم کو اب ہم اس منصب پر، اس پوسٹ پر کھڑا کر رہے ہیں، تمہاری ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے. اور اس ڈیوٹی کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں رکھی گئیں. پھر اس کے بعد تمہارا کام کیا ہے, یہ کام پچھلے لوگوں نے کیسے کیا, ایک ترتیب ہے امت کو سمجھانے کے لیے, گویا اپوائنٹمنٹ آرڈر کی طرح سے اس قرآن مجید کو دیا گیا. مزید اب سات گروپ کا ہم ڈسکشن کریں گے تو اور آسانی سے آپ سمجھیں گے کہ اس ترتیب میں کیا حکمت ہے جس ترتیب میں آج ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید کو میں نے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور اس کا کمپائلیشن اللہ کی طرف سے ہے. قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں ہے, انا علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ. قرآن نے کہا کہ اس قرآن مجید کو ہم نے بھیجا ہے, ہم ہی اس کو جمع کریں گے. جس آرڈر میں کمپائل کیا گیا ہے اس آرڈر میں ہم ہی اس کو جمع کریں گے, ہم اس کو پڑھ کر سنوائیں گے, پھر اس کی تشریح کر دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی ذمہ داری لی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا اور پھر اس کلام کو کے اندر جو حکمت ہے, جو ربط ہے آپس میں ایک دوسری صورتوں کے درمیان, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے درمیان ایک ربط ہے, سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے درمیان ایک اٹیچمنٹ ہے, ان دونوں کے درمیان ایک نظم ہے, ایک ربط ہے. پھر ایک سورت لے لیجیے الحاق متقاصر, پہلی آیت دوسری آیت تیسری آیت کے درمیان بھی ایک ربط ہے. ایک آیت کو اٹھا کر اوپر رکھ دیں, اوپر والی آیت کو نیچے رکھ دیں تو وہ سورہ جو ہے اس کی صورت بگڑ جائے گی, وہ سورہ جو ہے اپنی جگہ صحیح طور پر جو ہے وہ سمجھنے کے قابل نہیں ہوگی. وہ سورت ہر دو آیت کے درمیان بھی ربط ہے اور ہر دو سورت کے درمیان بھی ربط پایا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کا کمال ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شعر و شاعری میں یہ نہیں ہوتا, شعر و شاعری میں ربط نہیں ہوتا. ہمارے اردو کے اساتذہ موجود ہیں, پوچھ لیجئے کہ آپ غالب کا اشعار پڑھتے ہیں, آپ اقبال کو پڑھتے ہیں, پہلے شعر میں اور دوسرے شعر میں کوئی ربط ہونا ضروری نہیں ہے. غالب کا شعر پڑھیں گے, پہلے شعر میں شراب کی بات ہوگی, دوسرے شعر میں حسن کی بات ہوگی, تیسرے شعر میں اپنی پریشانیوں کی بات ہوگی. پہلے اور دوسرے شعر میں, دوسرے اور تیسرے شعر میں ربط ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن قرآن کی ہر دو آیت کے درمیان ربط ہے, کنیکشن ہے. قرآن کی ہر دو سورت کے درمیان ربط ہے. آپ غالب کا دیوان لے کر بیٹھ جائیے, پہلی غزل اور دوسری غزل کے درمیان کوئی ربط ہونا ضروری نہیں ہے, دوسری غزل اور تیسری غزل کے درمیان کوئی ربط نہیں ہوگا. علامہ اقبال ہی کی آپ کتابوں کو لے لیجئے, بال جبریل لے لیجئے, فلاں لے لیجئے, پہلی اور دوسری غزلوں میں ترتیب ہونا, نظم ہونا, اٹیچمنٹ ہونا لازم نہیں ہے. قرآن مجید ایسا نہیں ہے, نظم کی طرح, شاعروں کے کلام کی طرح نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے کہا وما علمناہ الشعر, ہم نے رسول کو شعر نہیں سکھایا, اشعار نہیں سکھایا. وما ہوا بقول الشاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. کیوں؟ شاعروں کا کام یہ ہے, کوئی اگر شاعر اس محفل میں ہو تو ان سے معافی چاہتے ہوئے, قرآن نے کہا کہ انہم فی کل وادی یہیمون, شاعروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں, کبھی شراب کی وادی میں بھٹکتے ہیں, کبھی حسن کی وادی میں بھٹکتے ہیں, کبھی فلاں وادی میں بھٹک, اشعار کہنے والے شاعر بھٹکتے ہیں. قرآن مجید کے کلام کو اشعار سے مشابہت نہیں ہے. قرآن مجید کی ہر دو آیتوں کے درمیان کوئی بھٹکنا نہیں ہے, کوئی چینل ہاپنگ نہیں ہے, کوئی بے رب اور بے منظم اور منتشر کلام نہیں ہے, بلکہ مربوط کلام ہے. یہ میں نے پہلے تو بتا دیا کہ ہر دو آیتوں کے درمیان اور پھر ہر دو سورت کے درمیان بھی ربط پایا جاتا ہے. اب ہم ذرا سرسری طور پر دیکھ لیں گے کہ قرآن مجید کو علماء نے, پچھلے پرانے علماء نے بھی اس پر کام کیا. امام زمخشری نے, امام رازی نے, علامہ سیوطی نے, ابن جریر تبری, بڑے بڑے علماء کے نام میں گنا سکتا ہوں, ان لوگوں نے اس پر کام کیا. اور دور جدید میں علامہ حمید الدین فراہی نے اس پر کام کیا اور فائنڈ آؤٹ کیا, غور و فکر کر کے, کہ قرآن کی سورتوں کو ایسا کیوں جوڑا گیا ہے, اس کے اندر کیا حکمت ہے. اب جو حکمت آپ کو سمجھ میں آئے گی دیکھتے جائیے. سات گروپس ہیں. پہلا جو گروپ ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے. اس میں پانچ سورتیں ہیں, فاتحہ, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, پانچ سورتیں ہیں فرسٹ گروپ میں. سیکنڈ گروپ انعام سے شروع ہو کر سورہ توبہ پہ ختم ہوتا ہے, جو کل ہم نے ختم کیا, انعام, اعراف, انفال, توبہ, چار سورتیں ہیں. تیسرے گروپ میں سورہ یونس سے, جو آج ہم شروع کریں گے, کل شروع کریں گے, سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ نور پہ ختم ہوگا. چوتھا گروپ سورہ فرقان سے شروع ہو کر سورہ احزاب پہ ختم ہوگا. پانچواں سورہ سبا سے سورہ حجرات تک. چھٹا سورہ قاف سے سورہ تحریم تک. اور آخر گروپ ساتواں سورہ ملک سے, یعنی 20 پر 9واں جو پارا ہے, 29واں پارا, وہاں سے شروع ہو کے سورہ ناس پہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ گروپ یاد رکھ لیجئے, سات گروپ. اب میں اس کے یہ بھی بتاتا ہوں, ہر گروپ کا ایک سینٹرل تھیم ہوتا ہے, ہر گروپ ایک سینٹرل تھیم کے ارد گرد گھومتا ہے. گویا کہ مکی سورت میں ایک بات اشارتاً کہی گئی ہوگی, مدنی سورت میں اسے واضح کر دیا گیا ہوگا. مکی سورت میں ایک بات تھیوریٹیکل کہی گئی ہوگی, مدنی سورت میں وہ بات پریکٹیکل ہو گئی. مثلاً آپ دیکھیں سورہ انفال لے لیجئے آپ, اور سورہ آراف لیجئے. سورہ آراف جو ہے وہ مکی سورت ہے, اس میں کہا گیا کہ اگر قوموں کے پاس رسول بھیجے جانے کے بعد اگر قوم تسلیم نہیں کرتی تو اس قوم کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے, اس قوم پہ عذاب آتا ہے اور اس قوم کو بری طرح سے پٹوایا جاتا ہے. سورہ آراف میں تھیوریٹیکل بات ہے, پریکٹیکل بات اس وقت سمجھ میں آئی اہل قریش کو جبکہ وہ جنگ بدر میں پٹے, جنگ بدر میں جب انہیں مار پڑی، وہ یہاں تھیوری پیش کیا گیا، یہاں پریکٹیکل پیش کیا گیا، سمجھ میں آئی بات؟ یہاں بتایا گیا کہ سورہ آراف میں جب موسیٰ علیہ السلام نے بات پیش کی اس کے سامنے، فرعون کے سامنے، فرعون پریشان ہوا، اس نے کہا کہ گویا کہ مجھے کرسی سے ہٹانے کے لیے موسیٰ آئے ہیں، موسیٰ کی دعوت گویا کہ میری حکومت کے لیے خطرہ ہے، یہ بتایا گیا۔ سورہ توبہ میں آپ دیکھیں گے تو یقیناً ساری حکومتوں کو ختم کر دیا گیا، کفار کی حکومت، یہود کی جو سطوت اور ان کی شوکت اور ان کا جو مقام تھا، ان سب مقاموں کو ڈسمینٹل کیا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایک میں تھیوری ہے مکی آیت میں، مدنی آیت میں پریکٹیکل بات بتائی جاتی ہے۔ ایک گروپ کے اندر ایک سینٹرل تھیم ہوگا، مثلا فرسٹ گروپ آپ لے لیجئے، فرسٹ گروپ میں نے بتایا اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ ہے انقلاب امامت، یعنی ایک پرانی امت کو معزول کر کے ایک نئی امت کو کھڑا کرنا اور اس نئی امت کے حوالے ایک شریعت دینا، یہ فرسٹ گروپ ہے۔ یعنی مومن کتاب کھولنے کے ساتھ بتایا گیا کہ تمہارا پوزیشن کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اپائنٹمنٹ آرڈر میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو مینیجر کے حیثیت سے بھیجا گیا ہے، یا آپ کلرک ہیں یا آپ پیون نہیں، بتایا جاتا ہے۔ اس طرح اس کتاب میں بتایا گیا کہ آپ پیون نہیں ہیں، آپ کلرک نہیں ہیں، آپ دنیا کی امام امت ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں کنتم خیر امتن اخرجت للناس، ہے نا؟ تو ہمارا پوزیشن بتایا گیا، ہم کس منصب پر فائز کیے گئے، ہمارا کام کیا ہے، یہ بتایا گیا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، فلاں 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 ڈیوٹیز بتائے گئے۔ اور ٹوٹل جیسے میں نے بتایا اپوائنٹمنٹ آرڈر میں آپ کے حدود بتا دیے جاتے ہیں، کتنا آپ لون سیکشن کر سکتے ہیں، آپ وانی بڑی کے اگر مینیجر ہیں تو کس حد تک جو ہے بینکس آپ کے انڈر میں آئیں گے، اپوائنٹمنٹ آرڈر میں بتایا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو ایک شریعت دی گئی ہے، بتایا گیا حدود، سارے سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں تقریباً میرے خیال سے 70 مسائل پائے جاتے ہیں، شادی کے مسائل، خلا کے مسائل، طلاق کے مسائل، دودھ پلانے کے مسائل، جنگ کے مسائل، چاند دیکھنے کے مسائل، اس کے بعد جو ہے حلال و حرام کے مسائل، شراب کے مسائل، جوے کے مسائل، سارے مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، سورہ نساء سورہ مائدہ میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سینٹرل تھیم انقلاب امامت اور تفصیل شریعت، یہ فرسٹ گروپ۔ سیکنڈ گروپ ہم نے جو پڑھا، اس گروپ میں یہ بتایا گیا کہ تمہارا کام کیا ہے۔ وہاں خطاب کیا گیا قریش سے، سورہ انعام سے، سورہ توبہ تھا، قریش مخاطب ہیں، قریش سے سمجھایا گیا تھوڑی پکڑ کر آخر میں قریش کو معزول کیا گیا۔ اس گروپ میں، سیکنڈ گروپ میں بتایا گیا کہ تمہارا کام دعوت سے شروع ہوتا ہے، سورہ انعام میں دعوت ہے، تمہارا کام دعوت سے شروع ہوگا، تم ایک امام امت ہو، دنیا کی رہنمائی کرنے والی امت ہو، تمہارا کام دعوت سے شروع ہوگا اور کام ختم ہوگا جہاد پر، سورہ توبہ جہاد پر ختم ہوتا ہے، تمہارا یہ کام ہے، گویا کہ اب اس میں تمہارا اسکوپ بتایا گیا نمبر دو میں۔ نمبر تیسرا گروپ جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ کل، سورہ یونس سے شروع ہوگا یہ گروپ اور سورہ نور پر ختم ہوگا۔ یہ گروپ یہ بتایا گیا اس میں کہ صاحب جس منصب پر تم کھڑے کیے گئے ہو، تمہارا جو کام ہے وہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے، وہ ٹھنڈے ٹھنڈے چھاؤں میں چلنے کا کام نہیں، امامت کا کام، دنیا کی رہنمائی کا کام، دنیا کو جنت کی طرف بلانا، خدا کی طرف بلانا، عذاب جہنم سے بچانے کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، کشمکش کا کام ہے۔ وہ یہ تیسرا جو گروپ ہے ہمارا، کشمکش کا گروپ ہے۔ اس میں سارے انبیاء کا تذکرہ ہے، یونس کا، ہود کا، حضرت شعیب کا، حضرت ابراہیم کا، سب قوموں کا تذکرہ آ کے بتایا گیا، ان کو ان کی قوم کے ساتھ کشمکش کرنا پڑا، اور کشمکش کے بغیر یہ کام آسانی کے ساتھ ہونے والا نہیں ہے۔ صرف تبلیغ سے، صرف واعظ سے، صرف کچھ خطبوں سے، کچھ نصیحتوں سے دین دنیا میں غالب نہیں آئے گا۔ تمہارا جو منصب ہے، اس منصب کے شایع نشان کام یہ ہے کہ تمہیں کشمکش کرنی پڑے گی۔ یہی ہمارا تھرڈ گروپ ہے، کل سے ہم شروع کریں گے کشمکش والی صورت ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اسی کشمکش کو لے کر تمہارے آخری رسول آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھے گروپ میں رسالت کا، پہلے گروپ میں انقلاب امامت، دوسرے گروپ میں تمہارا کام بتایا گیا، تیسرے گروپ میں کشمکش بتائی گئی ہے، فورتھ گروپ میں نبوت کو، سورہ فرقان میں آپ اٹھا کر پڑھیں گے نبوت پر اعتراض لوگوں کا، یہ کیسا رسول ہے، بازار میں چلتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اعتراضات کیے گئے، بتایا گیا کہ رسول کیسے ہوتا ہے، رسالت کا کانسیپٹ واضح کیا گیا۔ اور یہ گروپ کا کی آخری سورت ہے سورہ نور، سورہ نور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اس میں سیرت اور مختلف باتیں رسالت کے متعلق ملیں گے۔ گویا کہ بتایا گیا کہ تمہارا جو کام ہے وہ نبیوں والا کام ہے، فورتھ گروپ میں بتایا گیا رسالت کا۔ پانچواں گروپ جو ہے اس میں بتایا گیا کہ رسول توحید کی دعوت لے کر دنیا میں آتا ہے، وہ سورہ سبا، سورہ یاسین، سورہ فاطر، یہ جو سورتیں ہیں اس میں توحید ہے سینٹرل تھیم، یعنی توحید کے ارد گرد ساری سورتیں چلتی ہیں اور ساری سورتوں کے مضامین توحید سے ریلیٹڈ ہیں، آگے پیچھے کچھ لائٹ ہیں، کچھ ہیوی ہیں، اس طرح سے گویا کہ وہ پوری سورت توحید کی سورت ہے۔ یہ ہو گیا پانچواں گروپ۔ چھٹا گروپ یہ ہے کہ حشر و نشر، قیامت کی باتیں، آخرت کی باتیں، چھٹے گروپ میں۔ اور ساتواں گروپ، آخر گروپ میں انذار ہے، وارننگ ہے، ڈرایا گیا ہے۔ سات گروپ ہے، ساتواں گروپ چونکہ ہم لوگ اکثر پڑھتے یہی ہیں تو میں ذرا مثال بتا دیتا ہوں آپ کو کیسے وارننگ ہے۔ ہم سورہ الحاق متکاثر سے چلیں گے چونکہ یہ سورتیں ہمیں یاد ہیں۔
سورہ والاثر میں یہ بتایا گیا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، وان کیا گیا، آگاہ کر دیا گیا، ڈرایا گیا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، تباہی سے دوچار ہوں گے، ہلاکت سے دوچار ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، ہے نا. ان لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگ گھاٹے میں ہوں گے. کون لوگ؟ جو دنیا پرستی کریں گے. الحاکم التکاثر پہلے رکھا گیا، اس کے بعد والاثر رکھا گیا. الحاکم التکاثر میں بتایا گیا جو لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتے رہیں گے وہ ہلاک ہوں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. پھر والاثر کے بعد والی صورت ویل لکل ہمزہ، اس میں بھی بتایا گیا جو لوگ مال کو گن گن کر جوڑ جوڑ کر رکھیں گے دنیا میں وہ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو عمل صالح کریں گے. ٹھیک. اس کے بعد بتایا گیا قریش کو خطاب کر کے وارن کیا گیا، اب بھی تم نہیں سنبھلو گے، اب بھی تم دنیا پرستی کے شکار رہو گے، نبی کی دعوت کو نہیں مانو گے. تمہیں نہیں معلوم کہ ابراہ کی فوج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بتایا گیا الم ترا کیف فعل میں. اس کے بعد بتایا گیا اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہیں مانو گے، لیلا فی قریش میں بتایا گیا. اس کے بعد بتایا گیا تمہاری حالت یہ دیکھو کہ تم یتیموں کو دھکے دیتے ہو، غریبوں کو کھانا کھلاتے پہ اکساتے نہیں، ارائی تلزی قصب الدین میں، اور پھر تم رسول کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ دم کٹا ہے، وہ نامراد ہوگا، وہ ناکام ہوگا. نہیں کہا کہ انہیں آتے نا کل کوثر میں بتایا اللہ کا رسول ناکام نہیں ہوگا، تم نامراد ہو، تم ناکام لوگ ہو، کیونکہ تم لوگ کافر ہو. لکم دین کو ملیہ دین، تمہارا دین تمہارے لیے، رسول کا دین رسول کے لیے. اور یاد رکھو رسول غالب ضرور آئے گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون. پھر کہا رسول کے دشمن برباد ہوں گے، دیکھ لو تبت یدا ابی لہب، تب رسول کے دشمن تباہ ہوں گے. یہ وارننگ کی صورت ہے. میں نے صرف الحاکم التکاثر سے سورہ تبت یدا تک میں نے بتایا تاکہ واضح ہو کہ لاسٹ جو صورتیں ہیں، لاسٹ گروپ میں، وہ وارننگ کی صورتیں ہیں. یہ گویا کہ سب مکمل گروپ بندی ہے قرآن صورتوں کی. اگر ہم ان گروپ کا خیال رکھیں گے تو مفاہیم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. صورتوں کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان باتوں کو سمجھنے میں اس وقت آسانی ہوگی جب ہم اس کو سینٹرل تھیم کے ساتھ سمجھیں. تو یہ جو سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ نور تک ہم چلیں گے انشاءاللہ، اس کے اندر جو ہم وہ سینٹرل تھیم کشمکش کو دیکھیں گے ہم. یہ ہمارا کام ہے اس دنیا میں، ہم کو کشمکش کرنا ہے، کشمکش کے بغیر چارہ نہیں. جو لوگ کشمکش سے پہلو بچا کر دین کا کام کرنا چاہیں گے وہ گویا کہ قرآنی کانسیپٹ سے دور ہیں، قرآنی طریقہ دعوت سے دور ہیں. دعوت کا کام جب بھی دنیا میں کیا جائے گا کشمکش ضرور ہوگی، اسٹرگل ضرور کرنا پڑے گا، کانفرنٹیشن ضرور کرنا پڑے گا. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اس گروپ میں جس کا ہم مطالعہ کریں گے. اب پھر کچھ اور باتیں میں ان صورتوں کے بارے میں رکھ دیتا ہوں. قرآن کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. میاں بیوی جیسے ہوتے ہیں کہ دونوں کے فزیکل حیثیت تو مختلف ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، مزاجن طبیعتن فزیکلی ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں میاں اور بیوی. اسی طرح قرآن کی بہت سی صورتیں مثنی کہا جاتا ہے، جوڑوں کی شکل میں، زوج کی شکل میں صورتیں پائی جاتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ جوڑے ہیں. سورہ بقرہ میں یہود مخاطب ہیں، سورہ آل عمران میں نصارہ مخاطب ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں جو ہے قوم کی ہلاکت اور ان کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، سورہ آل عمران میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے. یہ جوڑے کی شکل میں ہے. آسان سمجھنا ہو تو خلوز برب الفلق اور خلوز برب الناس دیکھ لیجیے، یہ دو جوڑوں کی شکل میں ہیں یہ صورتیں. اللہ کے رسول بھی جوڑوں کی شکل ہی میں قرآن مجید کو پڑھتے تھے نماز میں، جیسے سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے اور حلاتا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے. یہ دونوں مثنی جوڑوں کی شکل میں صورتیں. سورہ صف اور سورہ جمعہ ایک ساتھ پڑھتے تھے، دو رکعت میں دو صورتیں. کیوں؟ سورہ صف میں بتایا گیا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، طویل آیت ہے جس میں کہا رسول کو ہم نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ یہ رسول دین کو دنیا میں غالب کرے. کس میں؟ سورہ صف میں ہے. سورہ صف میں بتایا گیا رسول کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے، رسول کا مقصد کیا ہے، رسول یہ کام کیسے کرتا ہے. سورہ جمعہ میں بتایا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. یہاں مقصد بتایا گیا، یہاں طریقہ کار بتایا گیا. جوڑے ہیں، مثنی، زوج ہیں. ایک میں ایک بات کمی رہ گئی تو دوسری صورت میں اس کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے. یہ یاد رکھیں ہم. اچھا، فرسٹ اینڈ لاسٹ گروپ کو بھی دیکھیے آپ. لاسٹ گروپ کی جو صورتیں ہیں آخر میں، جیسے پارا نمبر 29 اور 30 میں جو صورتیں، وہ پہلے نازل ہوئی اور بنیادی ہو. آخرت کا عقیدہ جب تک انسان کے اندر نہیں ہوگا شریعت پہ وہ عمل نہیں کرے گا. بنیاد ہے وہ، لیکن کسی بلڈنگ میں بنیاد کو پہلے رکھا جاتا ہے، فاؤنڈیشن کو، اور پلاسٹنگ اور فنیشنگ لاسٹ میں کیا جاتا ہے. لیکن دیکھنے والے کو فرسٹ پلاسٹنگ اور بلڈنگ کا فنش نظر آتا ہے، فرسٹ بلڈنگ کا فنش نظر آتا ہے، فاؤنڈیشن آخر میں ہوتا ہے. کنسٹرکشن میں پہلے فاؤنڈیشن، فنیشنگ آخر میں ہوتا ہے. دیکھنے میں تو پہلے آپ کو بلڈنگ نظر آئے گی، عمارت نظر آئے گی. اسی طرح اس قرآن میں فاؤنڈیشن جو آخر صورتیں ہیں، بنیادی صورتیں، اس کو نیچے رکھا گیا، شریعت کی صورتوں کو اوپر رکھا گیا ہے، سب سے ٹاپ میں رکھا گیا. قرآن کھولنے کے ساتھ شریعت، منصب، امامت، یہ ساری چیزیں نظر آئے گی. اس کے لیے جو بنیاد چاہیے، عقیدہ آخرت، وہ ساری چیزوں کو نیچے رکھا گیا. گویا کہ یہ فاؤنڈیشن کا کام دیتی ہیں یہ صورتیں. یہ صاحب یہ کچھ چیزیں ہیں قرآن مجید کی، ان باتوں کو یاد رکھیں. اور ایک آخر بات میں بتاتے ہوئے چلوں
کہ قرآن کے مختلف اجزاء کو سپریٹلی سمجھنے سے وہ مزہ نہیں آئے گا. قرآن میں آپ نے سورہ بقرہ کو الگ سے سمجھ لیا, آپ نے سورہ فاتحہ کو الگ سے سمجھ لیا, آپ نے اٹھا کر بیچ میں سے سورہ فرقان کو الگ سے سمجھ لیا, تو وہ ٹیسٹ آپ کو نہیں ملے گا جو اس ترتیب میں آپ سمجھیں گے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بریانی بنانے کے لیے مختلف مسالوں کی ضرورت ہوتی ہے, مسالوں کی ترکیب جان لینے سے, مسالوں کے اجزاء کو جان لینے سے بریانی میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. وہی مسالوں کے ساتھ آندھرا میں بھی بریانی بنائی جاتی ہے, کرناٹک میں بھی بریانی بنائی جاتی ہے, وانی بڑی میں بریانی بنائی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں حیدرآباد کی بریانی سب سے بیسٹ ہے. میں نے جو تجربہ کیا ہے وانی بڑی کی بریانی کے بعد ہی ساری بریانیاں آئیں, سب سے بیسٹ بریانی. کیوں؟ مسالہ وہی ہے, لیکن جو جو ترکیب ہے, جو اجزاء کو پروپورشنیٹلی جو مکس کیا جاتا ہے, اس کے نتیجے میں بریانی کا مزہ بدل جاتا ہے, ٹیسٹ بدل جاتا ہے. اسی طرح قرآن صورتیں مختلف اجزاء ہیں, ڈفرینٹ مٹیریل ہیں, اس کو پروپورشن کے ساتھ سمجھنے میں اس کا ریئل ٹیسٹ ملتا ہے. وہ ریئل پروپورشن ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر وہ پروپورشن نہیں معلوم ہوگا تو گویا کہ آندھرا اور کرناٹک کی بریانی کھانے کے برابر ہے. میں نے مثال دی ہے تاکہ سمجھ لیں کہ اجزاء کا فرق الگ ہے اور ترکیب الگ ہے. دونوں چار پانچ اجزاء کو ملا لیا جائے تو مختلف ٹیسٹ کی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. تو قرآن صورتوں کی اس گروپ بندی کو یاد رکھیں گے تو ہم کو ریئل ٹیسٹ, جو قرآن کا جو ریئل اسپرٹ ہے, جو صحیح جو مقصد اس کی روح ہے, اس روح تک ہم پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ باتیں رہی گویا کہ اس مختلف گروپس کے سلسلے میں. اب آتے ہیں ہم الف لام را, چونکہ سورہ یونس کے آغاز میں الف لام را سے ہم نے شروع کیا ہے. یہ الف لام را کو فواتح بھی کہا جاتا ہے, فاتحہ کی جمع ہے, یعنی اوپننگ کلمہ ہے, یہ شروع کرنے والا کلمہ ہے, یا اس کو عام زبان میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. حروف مقطعات کیا ہیں اس کے بارے میں علماء نے بہت غور و فکر کیا. الف لام میم, الف لام را, کاف ہا یا عین صاد, ہے نا, اس طرح سے قاف نون وغیرہ, ان سارے حروف مقطعات کو جمع کریں گے تو یہ 14 ہی ہے. یہ حروف 14 ہیں اور عربی کے حروف تہجی 28 ہیں. حکمت دیکھے اللہ تعالیٰ کا کی حکمت کہ 28 میں سے 14 کو الگ سے اللہ نے نکالا. پھر اس کے بعد ریسرچ کرنے والوں نے لکھا کہ یہ جو 14 جو حروف ہیں گویا کہ عربی کے نصف ہیں, ایگزیکٹلی ہاف ہیں. عربی میں 28 حروف ہیں, 28 حروف میں سے 14 حروف کو حروف مقطعات کے اندر اللہ نے جوڑ لیا. پھر اس کے بعد حروف حلقی, عین اور اس طرح سے جو حروف حلقی ہیں اس کے ہاف جو ہے اس کے اندر آ گئے, حروف مقطعات کے اندر. اسی طرح عربی کے اور الفاظ ہیں, ہم بھی نہیں جانتے, مجھے بھی نہیں معلوم, جو کہا جاتا ہے حروف محجورہ, حروف محموز, حروف شدیدہ, شدید جس کا پروناؤنسیشن ابجد حفظ میں جیسے آخر جائیں گے, غین, واد وغیرہ, یہ حروف شدیدہ ہیں. جتنے حروف شدیدہ ہیں اس کا ہاف حروف مقطعات میں اٹھا کر رکھ دیا گیا. اسی طرح حروف مطبقہ, حروف مستعیلہ, مستلف جو حروف کی تقسیم ہے اس کا ہاف اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے اندر رکھا. اب اس کے اندر کیا کمال ہے, وہ جو کمال, جو حکمت ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مفسرین نے اور غور و فکر کرنے والوں نے اس کے بارے میں بہت سی آرا پیش کیے. میں تقریباً 8 یا 10 آرا, انہیں رائے, مختلف جو رائے پائی جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی رائے تو یہ ملتی ہے ہمیں کہ صاحب اس سے اللہ تعالیٰ کا نام بنتا ہے, اللہ تعالیٰ کا اس میں اعظم بنتا ہے. لوگ اگر ان 14 حروف کو مختلف ترکیب سے ساتھ جمع لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اس میں اعظم بنتا ہے. یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان 14 حروف سے اللہ کی صفات شروع ہوتے ہیں. مثلاً الف, الف سے اللہ ہے, کاف, کاف سے کریم ہے, ہے تا ہا یاسین ہے نا, تو ہے سے مراد جو ہادی ہے, عین آتا ہے تو عین سے مراد کاف ہا یا عین سواد, تو عین سے جو ہے عزیز وغیرہ ہے, سواد آتا ہے تو صابر ہے. گویا کہ یہ 14 جو حروف مقطعات ہیں اس سے اللہ کے نام کھلتے ہیں, اس کی صفات کھلتے ہیں. ایک تو توجیہ یہ کی ہے لوگوں نے. دوسری توجیہ میں آخر میں رکھوں گا کہ سب سے بیسٹ کون سا ہے. دوسرا یہ کہا گیا کہ سب یہ سورتوں کے نام ہیں, اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کسی کا نام زید رکھا, کسی کا نام بکر رکھا, کسی کا نام عدی رکھا, سوال یہ نہیں کہ اس کا نام کیوں بکر رکھا, زید رکھنا چاہیے تھا. نہیں, زید رکھ دیا ہم نے, بکر رکھ دیا ہم نے, نام رکھ دیا ہے, نام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. کسی کا نام گھوڑا رکھ دیا, کسی کا نام گدھا رکھ دیا. ممکن تھا کہ سائنس شروع ہوتے وقت اس کو گھوڑا لکھا جاتا, اس کو گدھا لکھا جاتا, ممکن تھا نا. چھوٹے جانور کو گھوڑا لکھ دیا جاتا, بڑے جانور کو گدھا لکھ جاتا تو آج ہم اسی نام سے پکارتے. کسی زمانے میں اس کا نام گھوڑا پڑا, اس کا نام گدھا پڑا, پکارتے ہی ہم. یعنی یہ نام ایسے ہی نام رکھ دیے گئے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تاہا, یاسین, کافا, عین صاد, تاہا, یہ قرآنی سورتوں کے نام ہیں, یہ کہا گیا ہے. تیسرا جو اس کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ اسوات تنبیہ, یہ نہیں یہ کہ آپ کو کیا کہیں کہ وارننگ کے کلمات ہیں. جیسے ایک تو ہوتا ہے صاحب آپ مدہوش ہیں, کسی اور طرف غافل ہیں, پکارا جائے سلیم صاحب, کریم صاحب پکارا جائے, یہ بھی ہوتا ہے. یا ہائے, ہیلو جو پکارا جاتا ہے, جو بے معنی الفاظ ہیں جس میں کوئی معنی نہیں ہے, کلیم سلیم پکارا جائے تو اس میں نام ہے. لیکن ہیلو ہائے پکارا جائے تو آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، کہ چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں لال، چندن، منا، کنا سب بلاتے ہیں، متوجہ ہونے کے بعد ہم اس سے کھیلتے ہیں، اس کا نام نہیں پکارتے، ہمیں معلوم ہے اس کا نام، متوجہ کرنے کے لیے کچھ نام دیتے ہیں، بے معنی نام۔ اسی طرح یاسین، طہٰ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ اسوات تنبیہ، انہیں وحی نازل ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل پکارتے تھے یاسین، بولے تو اللہ کے رسول متوجہ ہوئے، پھر اس کے بعد یاسین کی سورت نازل ہوئی۔ آپ کہیں اور کام میں مشغول تھے، صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے، جبرائیل آئے، طہٰ پکارا، متوجہ ہو گئے، ایک نئی بات ہے طہٰ، اس کے بعد آپ نے سورت نازل کی۔ گویا کہ یہ اسوات تنبیہ متوجہ کرنے کے کلمات ہیں یہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان سے سورتوں کے حروف معلوم ہوتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں سورہ یونس ہے، اس میں الف لام را سے بات شروع ہوئی نا، الف لام را جو ہے 200 سے زائد مرتبہ استعمال ہوئے اس سورت میں۔ الف لام میم میں الف لام میم کے جو حروف ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے جو سب سے زیادہ استعمال ہوئے حروف ان کو نکال کر حروف مقطعات بنا دیا گیا، یہ بھی ایک قول ہے لیکن بہت زیادہ وزنی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب اس سے ابجد حوث کا وہ ہے نا جو نمبرنگ ہے، وہ نمبرنگ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کی تعداد پیریڈ کیا ہے، کتنے سال یہ امت باقی رہے گی۔ بہرحال یہ کوئی پختہ خیال نہیں ہے ابجد والا۔ اس کے بعد ایک اور ہے کہ اس میں کہا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اسرار اللہ کو معلوم، ہم بھی بچپن میں ایسے ہی پڑھے تھے الف لام میم، اس سے مراد جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے، یہ کہا گیا، لیکن علماء کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ قرآن کا کوئی لفظ جو ہے ایسا نہیں ہے جسے ہم نہ جانتے ہوں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، نہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اب آخر چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کے بارے میں سب سے زیادہ پختہ رائے، دو آخر کی رائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد لازماً آپ کو قرآن کا تذکرہ ملے گا، قرآن کا تذکرہ آپ کو لازماً ملے گا۔ حروف مقطعات کتنے جگہ ہیں؟ 26 مکی صورتوں میں اور 3 مدنی صورتوں میں، مکمل 29 ہو گئے، انہیں 20 پر 9 صورتوں میں حروف مقطعات آئے، ان 20 پر 9 صورتوں میں بھی آپ کو قرآن مجید کا غلبہ، قرآن مجید کا اقتدار، قرآن مجید دنیا میں غالب آئے گا، یہ ضرور بضرور ملے گا آپ کو۔ ساری 29 صورتیں اٹھا کر دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم اللہ نزل احسن الکتاب، ہر جگہ آئے گی بات آپ کو، جہاں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، الف لام میم، یاسین، والقرآن الحکیم، طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ان حروف مقطعات کے بعد قرآن کا تذکرہ لازمن ملے گا، سوائے 3 صورتوں کے، اب ہم اس چکر میں نہیں جائیں گے۔ ان 3 صورتوں میں اگر نہیں آیا ہے تو بعد میں کہیں بیچ میں وہ بات آ گئی، اور جہاں جہاں قرآن نے چیلنج کیا، تم اس کی طرح یہ قرآن لاؤ، اس قرآن کی طرح لاؤ، یا کم از کم اس طرح کی 10 سورتیں لاؤ، کم از کم ایک سورت لے آؤ، قرآن نے کہا، یہ سارے چیلنجز اسی کے اندر ملتے ہیں حروف مقطعات والی صورت میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، عرب کو یہ کہا گیا کہ یہ کلام اسی عربی سے بنا ہے جس عربی کو تم بولتے ہو، لکھتے ہو، پڑھتے ہو، الف لام میم را، یہ یعنی 50% اللہ نے نکال کر الگ رکھا، کہا کہ اسی عربی سے یہ کلام کو بنایا گیا، چیلنج یہ ہے کہ اس کلام کے مطابق تم کوئی اور کلام پیش کرو، اس کلام کے میں کی طرح نہیں، کم از کم 10 صورتیں پیش کرو، کم از کم ایک صورت پیش کرو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ کلام دنیا میں غالب آئے گا، اس کلام پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ کلام دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا، اس کلام کی مخالفت کرنے والے دنیا سے مٹ جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ سارے چیلنجز قرآن مجید کے متعلق انہیں 29 صورتوں میں ہم کو ملیں گے حروف مقطعات سے ریلیٹڈ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ عربی کا قرآن ہے، کوئی عجیب قرآن نہیں ہے، یہ وہی عربی میں ہے جس عربی کو تم بولتے ہو، لکھتے ہو، پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، یہ سب سے بہترین توجیہ ہے حروف مقطعات کی۔ ایک آخر توجیہ ہے، میں عرض کرتے ہوئے چلو آپ کو، کہ حروف مقطعات کی ایک اور توجیہ، اردو، ہندی، انگریزی میں اے بی سی ڈی یا آ آ اے ای یا الف بے تے جو ہم کہتے ہیں، یہ صرف آواز ہیں، یہ عربی اردو میں، ہندی میں وغیرہ، یہ صرف آواز ہیں۔ چائنیز زبان میں ان کے جو لینگویج ہیں وہ صرف آواز نہیں، اس میں مفہوم بھی پوشیدہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو لکھا جاتا ہے اس میں گائے کا مطلب جو ہے ہم گاف الف یہ حمزہ گائے لکھتے ہیں، ان کے ہاں جو حرف لکھا جاتا ہے اسی کے اندر گائے پوشیدہ ہے۔ اسی طرح عربی میں جو یہ حروف آئے ہیں الف بیتے والے حروف، یہ عبرانی زبان سے یہ حروف آئے ہیں، عبرانی زبان جو پرانی زبان ہے تورات کی زبان، اس میں حروف جو ہے آواز سے نہیں لکھے جاتے تھے، معنی کے ساتھ لکھے جاتے تھے۔ مثلا نون لکھا جاتا تو وہ مچھلی ہوتی تھی، وہ نون کا مطلب اس زمانے میں مچھلی ہے عبرانی میں، اور نون لکھ دیا جاتا تو مطلب یہ کہ مچھلی انہوں نے لکھ دیا۔ الف سے مراد یا تو اللہ ہے، یا الف جو ہے گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیم سے مراد جمل ہے اونٹ، اور اونٹ کی طرح بے ڈھنگا ہے جیم، جیم آپ دیکھیں گے بے ڈھنگا ہے، اور اونٹ کی اس میں مشابہت ہے۔ توے جو ہے وہ سانپ کا تذکرہ ہے، توے سے مراد سانپ ہے عبرانی زبان میں، عربی میں اس کو ایسے ہی لیا گیا، الف بیتے کو عبرانی کی زبان کو عربی میں ایسے ہی اٹھا لیا گیا۔ اب یہ ہے کہ علماء نے بتایا الف لام میم کتاب اٹھا آپ کسی سورت کو پڑھیں گے تو لازماً اس میں یا تو گائے کا قصہ ملے گا یا اس میں توحید کی دعوت ملے گی۔
توئے سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں تاہا توئے سین میم تا سین میم جو صورتیں ہیں توئے والی جتنی صورتیں ہیں باقی صورتوں میں بھی حضرت موسیٰ کا قصہ ہے لیکن توئے کا اگر تذکرہ آئے گا تو اس صورت میں لازمن لاٹھی سانپ بننے کا تذکرہ ملے گا. آپ اٹھا کر دیکھیں تو سانپ کا تذکرہ ملے گا توئے والی صورتوں میں. اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بہت سی چیزوں میں نون ہے تو میں نے کہا نون والقرآن الحکیم جو صورت ہے اس صورت کے اندر مچھلی کا تذکرہ ملتا ہے. تو ایک میں یہ ہے میم اگر آئے تو اس میں پانی کا تذکرہ ملتا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عربی میں یہ ایک سٹائل تھا کہ اس صورت کی کوئی نمایاں چیز کو اٹھا کر پہلے رکھ دیا جاتا جیسے الف لام میم نون وغیرہ جو رکھا ہے قاف ہے قاف کے اندر بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں تو اٹھا کر اس کو الگ رکھ دیا جاتا ہے. یہ گویا کہ اس کی توجیہات ہیں. اب آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے قرآن کے متعلق بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس کو کیسے مرتب کیا گیا ہے کون اس کے مرتب کرنے والے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عثمان نے اس کو کیا. نہیں میں آپ کو سرسری طور پر بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کہتے کہ صاحب ان آیتوں کو آپ پہلے اپنے اطراف کچھ کاتبین کو رکھتے تھے ان کاتبین سے کہتے تھے کہ آج یہ صورت نازل ہوئی. اور میں نے ایک اور روایت پڑھی بہت ہی ریئر بات ہے یہ اللہ کے رسول پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ پہلے مردوں کی محفل میں سناتے پھر عورتوں کی محفل میں الگ سے قرآن مجید کو سناتے تاکہ علم جو ہے مردوں میں بھی پھیلے عورتوں میں بھی پھیلے اس کا اہتمام کرتے تھے. پھر مرد حضرات جو کاتبین تھے اس کتاب کو لکھتے تھے قرآن آیت کو اللہ کے رسول کہتے تھے آج جو آیت نازل ہوئی اسے فلاں صورت میں لکھو اور ایک صورت مکمل ہوتی تو آپ کہتے اس کو فلاں صورت کے بعد لکھا کرو. گویا کہ اس طرح آپ لوگوں سے کہتے تھے. حضرت جبرائیل نے آخر رمضان میں آپ سے کہا کہ دو مرتبہ آپ قرآن پڑھیں. اللہ کے رسول نے دو مرتبہ پڑھا اور حضرت جبرائیل نے اس کو سنا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آخر مرتبہ جب اللہ کے رسول نے قرآن سنایا تو اسی ترتیب میں سنایا جس ترتیب میں آج ہے اور یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی. آپ کے چلے جانے کے بعد دنیا سے ایسے ہوا کہ جنگ یمامہ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی ان لوگوں سے مسیلمہ کذاب سے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اس جنگ میں 6000 مسلمان شہید ہوئے اور بڑے بڑے حفاظ اس میں شہید ہو گئے. حضرت عمر کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ قرآن اگر صرف سینے میں محفوظ رہے اور کچھ اوراق میں ہڈیوں میں پتوں میں اگر رہے تو پھر قرآن مجید جو مٹ سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے لیکن ہماری بھی تو کچھ انسانی تقاضے ہیں اور ہم بھی تو کچھ کرنا چاہیے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے. حضرت عمر جا کر حضرت ابوبکر سے جب کہنے لگے جب خلیفہ اول تھے تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا تو میں نہیں کر سکتا. پھر حضرت عمر نے ان کو اصرار کیا تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیئرمین شپ میں ایک کمیٹی کی تشکیل کی گئی. اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ قرآن کو جمع کریں. اب یہ ہے کہ ڈنڈورا پٹوایا گیا مدینے کی پوری گلیوں میں اور لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو نسخے جو پیپر میں موجود ہیں کچھ لوگوں نے ہڈیوں میں لکھ رکھا تھا کچھ لوگوں نے پتوں میں لکھ رکھا تھا ان ساری چیزوں کو کچھ لوگوں نے چمڑوں میں لکھ رکھا تھا کہا کہ تم قرآن کے نسخوں کو لاؤ. اور لوگوں کے حفظ میں تھا یاد تھا اپنے حفظ کے مطابق اس کو دیکھا جاتا تھا جو ریٹرن قرآن مجید تھا اس کو دیکھا جاتا تھا. اور کمپلسری یہ تھا کہ ایک آدمی لے آتا تھا صاحب میرے پاس سورہ آل عمران ہے تو ایک اور آدمی سورہ آل عمران جب تک لا کر نہ پیش کرے اور دونوں تحریر جب تک مل نہ جائیں تب تک زید بن حارث اس کو گورنمنٹ کی کاپی میں نہیں لکھتے تھے. اس طرح دو دو گواہ چاہیے اور ہر آدمی آنے میں قسم کھاتا تھا کہ یہ چیز میں نے لکھی اور اللہ کے رسول کو بتائی ہے اللہ کے رسول سے میں نے اس کی توثیق کرائی ہے میں نے اوکے لے لیا ہے. قسم کھانے کے بعد ان دونوں کاپیوں کو دیکھنے کے بعد سورہ البقرہ کو لکھ لیا. پھر دو لوگ لائے سورہ آل عمران ان دونوں کو کمپیئر کرنے کے بعد اپنے حفظ سے کمپیئر کرتے تھے زید بن حارث اپنے حفظ سے کمپیئر کرتے تھے پھر اس کو لکھتے تھے. اس طرح سے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اس کو مرتب کیا کمپائل کر لیا. کمپائل کرنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ حضرت عمر کے پاس آ گیا وہ قرآن. پھر حضرت عمر کا جب انتقال ہوا تو حضرت حفصہ کے پاس ان کی بیٹی کے پاس وہ قرآن چلا گیا. اس کے بعد جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں اسلامی مملکت پھیل گئی اور اسلام بہت دور دراز علاقوں تک پھیل گیا جن کی زبان عربی نہیں تھی. عراق کی زبان آرمینیا کی زبان ان لوگوں کی زبان عربی نہیں تھی. یہ لوگ قرآن حفظ سے سنتے تھے صحابہ سے سنتے تھے. ایک ایسا موقع آیا کہ آرمینیا کی فوج میں دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. قریب تھا کہ تلوار نکل جاتی ہے قرآن کے پڑھنے میں امام کی مخالفت کی پیچھے سے مقتدی نے کہا کہ میں نے ایک صاحب ایسے قرآن کو سنا ہے. امام نے کہا نہیں میں نے ایسے ہی سنا ہے. دونوں کے درمیان ٹکر ہو گئی. تب حضرت عثمان کو لوگوں نے آ کر کہا دیکھو اتنا بڑا معاملہ ہونے والا ہے قرآن کے بارے میں یہ اختلاف پیدا ہونے لگا کیونکہ عربی زبان نہیں تھی پروناؤنسیشن میں اور اس طرح کی چیزوں میں مسائل آئے. تو حضرت عثمان نے یہ کیا کہ حضرت زید بن حارث کو پھر بلایا جو پرانے چیئرمین تھے کمیشن کے بلا کر کہا کہ اب اس کے کاپیز لکھو اور 7 نسخے آپ نے لکھوائے اور 7 مختلف ممالک کے دارالحکومت کو یعنی کیپٹل سٹیز میں آپ نے قرآن کو بھیجا اور کہا کہ اب آئندہ سے قرآن کو اسی انداز سے پڑھا جائے گا جس انداز میں لکھا گیا. مثلا تابوت ہے مدینے میں تابوہ کہا جاتا تھا تے نہیں ہوتا تھا. مکے میں تابوت کہا جاتا تھا تے کا استعمال ہوتا تھا.
حضرت عثمان نے کہا کہ مکے کی عربی کے مطابق لکھا جائے قرآن، مدینے کی عربی، نجد کی عربی، عربی میں تھوڑا سا فرق ہے، جیسے وانیمباڑی اردو میں اور ترپتور کی اردو میں فرق ہے، آپ دیکھ لیجئے وانیمباڑی والے کی زبان اور ترپتور والے کی زبان میں فرق ہے، زبان میں فرق آ جاتا ہے. تو مکے کی عربی پر حضرت عثمان نے قرآن کو مرتب کیا، جو پہلے سے ریٹرن کاپی تھی، جا کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ کاپی لے آئے، اس کاپی کے مطابق آپ نے 7 کاپیز بنائی اور دارالمملکت میں بھیج دیا. آپ کو جو جامع القرآن کہا جاتا ہے، آپ نے قرآن کو جمع نہیں کیا، امت کو ایک قرآن پر آپ نے جمع کیا، یہ یاد رکھیے. آپ نے قرآن جمع نہیں کیا، منتشر اجزاء کو آپ نے جمع نہیں کیا، امت کو آپ نے ایک قرآن پر جمع کیا، جو گورنمنٹ کی کاپی ہے، مستند کاپی، کہ اب آئندہ سے قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھا جائے گا، یہی عربی کے مطابق پڑھا جائے گا، یہی پروناؤنسیشن ہوگا. تو اس کے مطابق حضرت عثمان نے پوری امت کو گویا کہ متفق کیا ایک کتاب پر، ایک پروناؤنسیشن پر، ورنہ نجد والے اپنا پروناؤنسیشن پر اصرار کرتے تھے، مدینے والے اپنے پروناؤنسیشن پر، اور شام کی سرحد میں رہنے والے اپنے پروناؤنسیشن پر اصرار کرتے تھے. جیسے کہ آپ جائیے، میں نے دیکھا یو پی میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور جیسے زال ہے نا، زال کو زال سمجھتے ہوئے جیم ہی پروناؤنس کریں گے، شین کو شین سمجھتے ہوئے سین پروناؤنس کریں گے، اور آسام کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ شین کو شین لکھیں گے، پروناؤنس کریں گے سین، اور سین کو شین پروناؤنس کریں گے. یہ آپ نام اگر دیکھیں گے شلیم صاحب کریں گے، اور شاہد صاحب آئے تھے اور شلیم صاحب بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. یہ مسئلہ جو ہے مطلب یہ کہ پروناؤنسیشن میں فرق ہوتا ہے، ریٹرن تو وہی ہے، شین وہی ہے، سین وہی ہے، پروناؤنسیشن میں فرق ہوتا ہے. حضرت عثمان نے پوری قوم کو ایک اس پر جمع کیا، یہ گویا کہ حضرت عثمان کا کنٹریبیوشن رہا. اس کے بعد میں آپ کو صرف یہ واقعہ بتا کر چلوں، آج دنیا میں دنیا کے کسی بھی کونے سے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک چیز کا بھی فرق نہیں پایا جائے گا. اس کی لیٹسٹ مثال انہوں نے دی ہے حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں، خطبات بھاولپور میں 1933 میں، جب وہ جرمن میں تھے اس وقت معلوم ہوا کہ انگریزوں نے قرآن مجید کو کمپیئر کرنے کے لیے دنیا سے 42,000 کاپیاں جمع کی تھی، 42,000 کاپی. اس کے چیئرمین سے حمید اللہ صاحب نے خود ملاقات کی، اس میں کتاب میں لکھا ہے، اور چیئرمین نے بتایا کہ 42,000 کاپیوں پر ہمارا ریسرچ چل رہا ہے، ہم نے کمپیئر کیا، قرآن مجید میں کہیں اختلاف نہیں ہے، ایک دو جگہ رحمان رحیم اس میں غلطی ہے، وہ کاتب کی غلطی ہے، ورنہ قرآن مجید کے کاپیوں کو ہم نے پوری دنیا سے جمع کیا اور دنیا کے کسی گوشے کے کاپی میں کہیں بھی اختلاف نہیں پایا جاتا. اس کے برعکس انہوں نے بائبل کو جمع کیا، بائبل اترا تھا جب لکھا گیا تو یونانی زبان میں لکھا گیا، آرامی زبان میں نہیں، گریک زبان میں، گریک لینگویج کا جو بائبل ہے اس بائبل کو جمع کیا، جرمن میں جمع کیا گیا، اور جب کمپیئر کیا گیا، اس سے مختلف تراجم سے کمپیئر کیے گئے تو 2